مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی مذاکرہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو میری فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جانے میرا نام محمد رحیل اتاری، یو کے کے شہر نوٹنگھم سے سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کمیڈین نے کسی شو میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں، فرشتہ، موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ اپنا چہرہ دھو لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ یہ کون ہے. کیا ایسا کہنا، یہ اس پر کیا حکم شرعی ہے، اور اس پر ہنسنے والے پر کیا حکم ہے؟ اگر کوئی نکاح میں ہے اور اگر اس پر کفر ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا.
اس سوال کے مطابق جس نے ایسا کہا تو وہ ظاہر ہے کہ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کی کھلی توہین ہے، اور فرشتے کی کھلی توہین کھلا کفر، اور جب کھلا کفر ہو تو ایمان چلا جاتا ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر و مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور جتنے اعمال اس نے زندگی میں کیے تھے سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس نے حج کیا تھا تو حج بھی برباد ہوا. اب جب صاحب استطاعت ہوگا تو نئے سرے سے اس پر حج فرض ہوگا. ہاں اگر اس پر نماز قضا پہلے کی باقی تھیں اور یہ دوبارہ ایمان لے آتا ہے، اور صاحب استطاعت بھی جب ہی ہوگا جب دوبارہ ایمان لائے گا تو حج فرض ہوگا صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں. اسی طرح ایمان لانے کے بعد اگر اس میں پہلے سے نمازیں قرض تھی، مرتد ہونے سے پہلے نمازیں اس کی قضا باقی تھی، تو وہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی، وہ نمازیں تو اس کو ادا کرنی ہوں گی. البتہ ایام ارتداد میں، یعنی جتنے دنوں وہ کافر رہا، توبہ نہیں کی اس نے، تو ان دنوں میں جو نماز قضا ہوئی تو اس پر نماز چونکہ فرض ہی نہیں تھی تو قضا نہ قضا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ادائیگی کی حاجت نہیں. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر توبہ کرے، کلمہ پڑھے. کسی مولانا کے پاس جا کر کلمہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ہی پڑھ سکتا ہے، الگ سے پڑھ توبہ کر لے کہ یا اللہ میں نے جو یہ کلمہ بکا اور میں نے فرشتے کی جو توہین کی، اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب نکاح کے لیے بھی اگر شادی شدہ تھا اور اسی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اب اس کو مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اگر وہ راضی ہوتی ہے تو اب या किस कहीं और जहां चाहे। तो कार्ड छाया करने की जरूरत नहीं है, वेडिंग कार्ड की जरूरत नहीं है, यानी जरूरी तो उसमें भी नहीं है, पहली शादी में भी जो होती है। इसका तरीका ये है कि ये दोनों बैठ जाएं, मर्द और औरत, यानी आसान तरीका कर रहा हूं, और दोनों में से कोई भी खुतबा पढ़ ले या कोई तीसरा फर्द खुतबा पढ़ ले, और दो गवाह मर्द मुसलमान साथ में रखें, या एक मर्द मुसलमान और दो मुसलमान औरतें कम से कम ये हों। अब कोई भी खुतबा पढ़ दे निकाह का, ये मुस्तहब है। अगर खुतबा नहीं भी पढ़ा तब भी निकाह हो जाता है, खुतबा नहीं आता कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की सूरत पढ़ लें तब भी खुतबा अदा हो जाएगा, ना भी पढ़ा तब भी कोई गुनाह नहीं। अब इसमें मेहर भी वाजिब है, कम से कम 7.5 तोले, 2 तोले 7.5 माशा चांदी, भूल जाते, 2 तोले 7.5 माशा चांदी या उसकी रकम, ये कम से कम मेहर वाजिब है। तो इतने मेहर या इससे ज्यादा का मेहर जो भी तय कर लें आप, तो वो मेहर रख लें। और अब जैसे कि मर्द भी इजाब, जो पहले बोलेगा वो इजाब है, तो मर्द इजाब करे या औरत इजाब करे, तो जैसे मर्द इजाब करे पहले बोले कि मैं 2 तोले 7.5 माशे, या छोड़ो इसको कि जैसे मसलन उसकी रकम कम से कम जो भी बनती हो, मिसाल के तौर पे इसकी रकम बेशक 500 की बनती हो, आपने ये कहा कि आपने ये रखा 786 रुपये बरकत वाला फिगर है, 1200 रुपये का फिगर रखा, तो मैं 1200 रुपये अब नकद रखें उधार रखें आपकी मर्जी है, मसलन उधार आप कह लें, तो अब ये यूं कहें आप, मैं 1200 उधार मेहर के बदले आपसे निकाह करता हूं, क्या आपने कबूल किया? तो वो औरत कह दे कि मैंने कबूल किया, और ये दो मर्द मुसलमान या एक मर्द मुसलमान और दो मुसलमान औरतें, ये इसको सुन ले, और ये सारा इनकी निगाहों में हो रहा हो, तो ये एक बार कहने से ही निकाह हो गया। 3 बार इसको कहना ये मुस्तहब है, मेहर का तस्किरा नहीं किया तब भी निकाह हो जाएगा। मसलन सिर्फ इतना कहा कि मैं तुझसे निकाह करता हूं, उसने कह दिया मुझे कबूल है, और दो मर्द मुसलमान और वही गवाह जिसका अभी तस्करा हुआ, तो ये इनके सामने हो जाए और ये सुन ले, ठीक है ना, देख ले सुन ले, तो ये निकाह हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए बिल्कुल घबराए नहीं कोई कि मेरे को अभी तो शो करना पड़ेगा और मेहमान बुलाने पड़ेंगे और सब सवाल जवाब होंगे, तो ये इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता अस्सिर्रो बिस्सिर्रे वल अलानियतो बिल अलानियते, ये हदीस पाक है कि खुफिया गुना की खुफिया तोबा, अलानिया गुना की अलानिया ने, अलल ऐलान जो गुना हुआ उसकी अलल ऐलान तोबा, और चुपके से गुना हुआ उसकी चुपके से तोबा। तो अगर ये सब लोगों के सामने या जितने लोगों के सामने हुआ उतने लोगों के सामने तोबा करनी होगी।
पापा इन्होंने कहा है कि ये कॉमेडियन है और इन्होंने शो में ये बात कही है।
हाँ, तो उसी तरह के मजमे में कि उन सबको पता चल जाए कि ये इसने तोबा कर ली है। अकेले में तोबा अगरचे हो जाएगी मगर वो दियानतन होगी ना, कजाअन बाकी है, कजाअन उसकी तोबा बाकी रहेगी, इंदल्ला उसकी तोबा है, लेकिन वो सबके सामने उसको तोबा करे ताकि सब लोग इसकी बदगुमानी खत्म हो जाए ना। बदगुमानी भी उनकी जायज है, वो तो मतलब उसको तोबा जब तक ये नहीं करेगा सबको कैसे पता चलेगा कि मुसलमान हो गया। अब एक ये दिल को मना लेना कि कोई ये मसला नहीं जानता, ये कोई जरूरी नहीं, बल्कि सबको मसला पता चलना चाहिए। और जितने हंसे थे इस पर, इसको समझ कर हंसे थे कि ये वाकई फरिश्ते की तोहीन है, ये समझ रहे हैं अल्फाज, इसके बावजूद अगर किसी की बेख्तियार हंसी निकल गई और दिल से वो नादिम है नहीं चाहता, उस पर हुक्म तो क्या लगेगा, लेकिन जो इससे राजी होकर हंसा है ना, इस पर जो राजी होकर हंसा, मुत्तफिक होकर राजी होकर हंसा, वो भी उसी तरह मुर्तद हो गया, और उसको भी ये सारी फॉर्मुलिटी करनी होगी मुसलमान होने की, सारा प्रोसीजर करना होगा मुसलमान होने का जो मैंने अभी बयान किया। बहुत नाजुक मामला है, और ये आम और कॉमेडियन का जो یہ پیشہ ہے نا یہ بہت خطرناک ہے, یہ ایک کفر نہیں ہے, یہ لوگ عموماً کفریات ان کی غذا ہوتی ہے, کیونکہ یہ لوگوں کا ساتھ ہے, کبھی دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی اللہ اور رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی فرشتوں کا, تو کبھی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو جتنے کومیڈین مجھے سن رہے ہیں وہ مہربانی کر کے اس پیشے سے فوراً سے پیشتر توبہ کریں. اب کسی کومیڈین کو ہم معین کر کے ہی نہیں کر کہہ سکتے کہ یہ مرتد ہے, چونکہ یہ کومیڈین ہے اس لیے مرتد ہے, یہ ہم نہیں کہیں گے جب تک ہمیں یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ کفر اس نے بکا تھا اور وہ کفر صریح تھا. بعض کفر لزوم میں کفر ہوتے ہیں, کہ جو کفر تک لے جانے والا ہوتا ہے وہ لزوم میں کفر ہوتا ہے, اور صریح کفر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ضرورت دینی کا انکار جس سے پیش آئے لازم آئے. تو اگر لزوم کفر اس نے بکا ہے تو یہ کفر توبہ اور تجدید نکاح اس پر واجب ہے, مگر اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا, لزوم کفر والا مرتد نہیں کہلاتا. صریح کفر, کھلا کفر, قطعی کفر جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار آئے, یہ شخص جو ہے نا یہ اسلام سے خارج ہوتا, چاہے وہ قول ہو اس کا چاہے کوئی فعل ہو. اگر کوئی فعل بھی ایسا ہو جیسے بت کی پوجا کی چپ چاپ کی آواز نہیں نکالی, لیکن یہ بھی صریح کفر ہے, اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ بہت نازک معاملات ہیں اور کومیڈین اس میں بہت پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, پلس اداکار بھی اس میں مبتلا رہتے ہیں عموماً. اب کوئی ٹی وی کا اداکار ہے, فلموں کا اداکار ہے, تو ہم اس کو کسی شخص معین کو فکس آدمی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرتد ہے کیونکہ یہ اداکار ہے, تو ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کچھ بکا ہے یا کیا. یہ میں عموم پر بات کرتا ہوں کہ عموماً یہ لوگ نہیں بچ پاتے. فلموں میں کفریہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, عموماً فلموں میں ہوتے ہیں کفریہ ڈائلاگ. نیز اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو رائٹر جو ہوتے ہیں ان کا بچنا بڑا دشوار ہوتا ہے, جو اخباری آرٹیکلز لکھتے ہیں مختلف معناموں میں, یہ مذہبی نہیں ہے یہ دنیاوی آرٹیکل لکھتے ہیں, خصوصاً جو مزاحیہ آرٹیکل لکھتے ہیں. ان آرٹیکلز میں میں نے کفریات دیکھے ہیں, اس لیے بولتا ہوں میرا تجربہ ہے, میں نے دیکھے کہ بعض اوقات کفریات ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بہت بڑے انہیں فصاحت اور بلاغت کا جن پر مطلب بھوت سوار ہوتا ہے, تو وہ بسا اوقات کفری جملے لکھتے ہیں, کفریہ ڈائلاگ لکھتے ہیں. ان سب کو اپنے اپنے تمام مضامین کسی مفتی اسلام سے چیک کروانے چاہیے, اور جہاں جہاں وہ حکم فرمائیں وہاں آنکھیں بند کے سر جھکا کر توبہ کر لینی چاہیے. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے, ایسا پھسلو گے کہ سیدھے جا کر جہنم میں جا گرو گے. میں آپ کو بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اے دنیا بھی جتنے بھی آرٹیکل لکھنے والے ہیں نا, ان کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کفر میں جا پڑے, کیونکہ میں نے ان کے آرٹیکل بعض اوقات پڑھے ہیں, ان میں کفریات ہوتے ہیں. علماء دین کا مذاق بھی بہت اڑاتے ہیں, بسا اوقات یہ حضرات, حضرات بھی نہیں یہ تعظیم کا لفظ ہے, یہ لوگ مطلب اس طرح کے لوگ. مگر بات وہی ہے, میری بات پھر گرے سے باندھو, کہ کسی مخصوص رائٹر کو, کسی مخصوص نامہ نگار کو, کسی مخصوص کومیڈین کو, کسی مخصوص اداکار کو, ایکٹر کو, ایکسٹریس کو آپ مرتد نہیں کہیں گے جب تک اس کا کفر, جبکہ ظاہر اس کا مسلمان ہے اور اس کا کفر آپ کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو. میں نے جنرل بات کی ہے کہ یہ جنرل ابتلا ہے, اس میں فلموں میں کفریہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, اور جو آج کل کفریات بکنے والے جو لوگ بہت بکتے ہیں, ان میں فلموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو فلمیں دیکھتے ہیں, یہ فلمی گانے ہوئے, فلمی گانے کفریات سے بھرپور اتنے گانے ہیں کہ جن میں کفریات ہیں. میں کفریہ کلمات کے سوال جواب کے اندر 34 اشعار جو ہیں اس وہ اس میں دیے ہوئے ہیں نمونتاً, جن میں کفریات ہیں. 35 کفریات کلمہ کفریہ کلمات پر رسالہ ہے, اور 34 کفریہ کلمات اس میں ہیں. ایک کم کیا وہ کسی ایک مفتی صاحب نے جنہوں نے تقریر لکھی ہے نا, اس میں کچھ وہ تاویل نکال رہے تھے, ہم نے وہ کم کر دیا, باقی دیگر مفتیان کرام متفق تھے اس سے, تو رسالے میں باقی ہے. بہرحال یہ کہ اور بھی مزید بھی کوئی اشعار ملے تھے مجھے کفریہ، لیکن اب وہ کیسے داخل کریں، تو بکتے رہتے کفریہ اشعار لوگ، وہ کفریہ کلمات پر جو رسالہ ہے مہربانی کر کے وہ تو سارے ہی اسلامی بھائی پڑھ لیں، جتنے بھی موتقفین موجود ہیں اگر نہیں پڑھے تو پڑھ لیجئے مہربانی کر کے، کیونکہ یہ گانے جو خود بھی گنگنائے گا دلچسپی کے ساتھ اس طرح کا شعر کفریہ، تو اس پر بھی حکم کفر لگے گا، تو مہربانی کر کے اس کو پڑھ لیجئے اور اس کو خوب تقسیم کیجئے، اور خاص کر یہ اداکاروں یہ جو ایکٹریس ہوتی ہیں ان کو اسلامی بہنیں پہنچائیں، جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کو اسلامی بھائی پہنچائیں، کومیڈینوں کو یہ رسالہ پہنچائیں، اور ان کو بلکہ کفریہ کلمات والی کتاب پہنچائیں کومیڈینوں کو، ان سے بھی ہمیں ہمدردی ہے کہ یہ بیچارے اتنے منہ پھٹ اور پھٹ منہ ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے بعد میں بولتے پہلے عموماً، اور الفاظ ان کے یوں مطلب روانی کے اندر پھسل رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا بولتے ہیں کہ یہ، اور جو بھی ایسا بولتا ہے بھلے نہ کومیڈین ہے نہ ایکٹر ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے، جس کے الفاظ پھسلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں، ڈال کر کے کفر نکل جاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، لوگ ہنستے ہنسنے والے پھنستے بازو کا، تو یہ بڑا نازک 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 ترین معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام کومیڈینوں کو ایکٹروں کو جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور اگر نعوذ باللہ انہوں نے کفریات بکے ہیں، اللہ کرے کہ دوبارہ ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں بکے اللہ تعالیٰ ان کو اس فیلڈ سے نکل کر مسجد بھرو تحریک میں شریک ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، تو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے کہ حلال روزی کمائیں وہ، کیونکہ اس ان ذرائع سے جو روزی کماتے وہ بھی حرام ہے، حلال تھوڑی ہے، یہ ہنس ہنس کر یہ لطیفے سنا کر یہ جو اس کا تو کیا بیچا کیا خریدا کیا ہے، کس کی روزی لے رہے ہیں، یہاں تک کہ اشعار پڑھنے کی اجرت بھی فقہ کرام نے حرام لکھی ہے، کہ اشعار پڑھ کر اجرت ہے تو بیچا کیا 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 اس نے، تو یہ بہت گندے ذرائع ہیں روزی کے، ان ذرائع کو چھوڑ کر کوئی حلال روزی کا ذریعہ اختیار کریں، نمازیں پڑھیں روزے رکھیں، اللہ اللہ کریں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت ماہی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی خدمت میں سوال ہوا، زید نے اپنے 5 روپے فیس مولود شریف کی پڑھوائی کے مقرر کر رکھے ہیں، بغیر 5 روپیہ فیس کے کسی کے یہاں جاتا نہیں، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے، اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں، اس کا کھانا سراحتر حرام کھانا ہے، اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے، اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو، اول تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک یعنی نعت شریف پڑھنا خود عمدہ طاعات و اجل عبادات سے، عمدہ اور عظیم عبادت میں سے، اور طاعت و عبادت پر فیس لینی حرام، ثانیاً بیان سائل سے نمبر 2، بیان سائل یعنی سوال کرنے والے کے سوال سے ظاہر کہ وہ اپنی شعر خوانی یعنی جس کے بارے میں پوچھا ہے وہ اپنے شعر پڑھنے نعت پڑھنے اور زمزمہ سنجی یعنی راگ اور ترنم سے پڑھنے کی فیس لیتا ہے، یہ بھی محض حرام، فتوی عالمگیری میں گانا اور اشعار پڑھنا ایسے اعمال ہیں کہ ان میں کسی پر اجرت لینا جائز نہیں، مزید وسائل بخشی صفحہ 10 پر لکھا ہے اسی کے ساتھ تحت، جو اعلی حضرت کا فتویٰ تو پورا ہوا، یہ اعلی حضرت کی عبارت نہیں جو اب میں پڑھوں گا، جو نعت خوان اسلامی بھائی ٹی وی یا محفل نعت میں نعت شریف پڑھنے کی فیس وصول کرتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اہل سنت کے امام ولی کامل اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کا فتویٰ جو کہ یقیناً حکم شریعت پر مبنی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی جسارت کی ہے۔ خب جاہو مال کے باعث دیش میں آ کر تیوری چڑھا کر بل کھا کر الٹی سیدھی زبان چلا کر علماء اہل سنت کی مخالفت کرنے سے جو حرام ہے وہ حلال ہونے سے رہا، بلکہ یہ تو آخرت کی تباہی کا مزید سامان ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ فتویٰ تو ان کے لیے جو پہلے سے طے کر لیتے ہیں، ہم تو طے نہیں کرتے، جو کچھ ملتا ہے وہ تبرکن لے لیتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے جائز ہے۔ ان کی خدمت میں سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک اور فتویٰ حاضر ہے، سمجھ میں نہ آئے تو تین بار پڑھ لیجئے۔ تلاوت قرآن عظیم، یہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں، تلاوت قرآن عظیم بغرض ایصال ثواب و ذکر شریف میلاد پاک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور من جملہ عبادات و طاعات ہیں، تو ان پر اجارہ بھی ضرور حرام، حرام و محظور یعنی ناجائز، اور اجارہ جس طرح صحیح عقد زبان یعنی واضح قول و قرار سے ہوتا ہے، عرفن شرط معروف و معہود یعنی رائج شدہ انداز سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا پڑھنے پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دینا ہوگا، اور وہ پڑھنے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ملے گا، انہوں نے اس طور پر پڑھا، انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا، اجارہ ہو گیا، اور اب دو وجہ سے حرام ہوا۔ نمبر ایک، ایک تو طاعت یعنی عبادت پر اجارہ، یہ خود حرام۔ نمبر دو، دوسرے اجرت اگر عرفاً معین نہیں تو اس کی جہالت سے اجارہ فاسد، یہ دوسرا حرام۔ بہرحال لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ یہ اعلی حضرت کے فتوے کا جو متن تھا اور اس میں جو کہیں کہیں ہلالین میں اس کو واضح کیا تھا، تفصیل کی تھی، وہ پورا ہوا۔ اب مزید لکھا ہے، یہ اعلی حضرت کے الفاظ نہیں ہیں، اس مبارک فتوے سے روزے روشن کی طرح واضح ہو گیا، روزے روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ صاف لفظوں میں تے نہ بھی ہو تب بھی جہاں اندر اسٹوڈ ہو کہ چل کر محفل میں قرآن پاک آیت کریمہ درود شریف یا نعت شریف پڑھتے کچھ نہ کچھ ملے گا، رقم نہ صحیح، سوٹ پیس وغیرہ کا تحفہ مل جائے گا، اور بانی محفل بھی جانتا ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے، بس ناجائز و حرام ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اجرت ہی ہے، اور فریقین یعنی دینے اور لینے والے دونوں گناہگار۔ اسی میں وہ کور بھی آ گیا، کور دیتے ہیں لفافہ، اس کو پتا ہے کہ دیں گے، اس کو پتا ہے لیں گے، کہ اگر نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا، اس کو بھی پتا ہے نہیں ملے گا تو میں نے جانا نہیں ہے۔ میں نے سحری میں بھی وہ عرض کیا تھا کہ آخر مالداروں کے سارے پہنچتے ہیں، بڑے سے بڑے بھی نعت خوان پہنچیں گے، سننے والے بھی ایک امبار اور بھیڑ امبو کثیر، جبکہ بیچارہ غریب محنتیں کرے گا تو نعت خوان کی آواز بیٹھ جائے گی، اور سامعین تھکے بھی ہوں گے، صبح ڈیوٹی یاد آ رہی ہوگی ان کو، اور مالدار کی وہ دینے کے لیے دعوت ہاتھ جوڑے پیر پکڑے اس کا تصور نہیں، خالی مالدار کے نوکر کا ٹیلی فون چلا جائے کہ صاحب نے آپ کو یاد فرمایا فلاں دن، تو یہ سارے پہنچ جائیں گے، ماں با جماعت پہنچیں گے، بھیڑ بھاڑ کر دیں گے۔ کون سا جذبہ ہے جو مالدار کے قدموں میں آپ کو ڈال رہا ہے، اور کون سی نحوست ہے جو غریب کی محفل میں آپ کو جانے سے روکتی ہے؟ اپنے دل پہ، اپنے ضمیر پہ غور کرو، ضمیر کے اس پہ ڈن کرو کہ غریب بیچارہ محفل میلاد کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، نعت خوان کا گلا بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے دن سے تھکا ہوا ہے، اور جب مالدار کے نوکر کا فون آتا ہے، گلا بھی درست ہو گیا، تھکن بھی دور ہوئی، اڑتا ہوا قدموں میں حاضر ہے، حاضر سائیں، حاضر حاضر، لبیک یس سر، کون سا جذبہ ہے؟ کوئی طے نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، پتا ہے کہ وہ لفافہ ملتا ہے، سوٹ پیس ملتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے، مال مال کھانے کو ملتا ہے، وہ غریب بیچارہ پانی بھی پلائے گا تو پتہ نہیں ٹھنڈا پلائے گا کہ سادہ پکڑا دے گا،
کچھ بھی نہیں ملتا بابا، تو اخباروں کے یہاں پڑھنے کی بھی ایک شہرت ہے.
جی ہاں،
کچھ بھی نہیں ملتا نا، بڑوں کے یہاں پڑھنے کی بھی ایک شہرت ہے جو غریب کے یہاں پڑھنے کے نہیں ملتا. کہ فلاں کے یہاں وہ نعت خوان یا فلاں کے یہاں وہ شخص، فلاں کے یہاں وہ شخص نظر آتا ہے، تو کچھ بھی نہ ملے تو بابا ایک حب جا بھی اس معاملے میں جو ہے نا بڑی وہ راستہ دکھاتی ہے.
ہاں وہ کہ مجھے فون آیا تھا اپنی سورس، یعنی کوئی افسر ہو، میجر ہو، کرنل ہو، جنرل ہو، وہ بلائے نا، یا کوئی مطلب ایسے ہی مالدار آدمی ہو، مالدار ہو، ٹھیک ٹھاک پارٹا ہو، پھر دیکھو اس کی محفل کو اس کو پرواہ نہیں ہے، کون آتا ہے کون نہیں آتا، ڈھیر لگ جاتا ہے، اس کے یہاں جنازہ ہو تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، غریب مرتا تو بیچارے کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ اس کے یہاں اس کے بیٹے کی میت ہو تو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ حاضریاں اس کی بارگاہ میں جاری رہتی ہیں. یار انصاف کرو، اپنے ضمیر کو تو مت مار ڈالو، کہ یہ کون سا جذبہ ہے جو ان کے پیچھے گھما رہا ہے آپ کو، اگرچہ وہ واقعی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تب بھی ان کے پیچھے گھما رہا ہے، کون سی کشش ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم ذکر رسول کریں. ٹھیک ہے، مالدار کو ذکر رسول کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مالدار کے یہاں اگر اچھی نیت ہے تو جانے کی ممانعت نہیں ہے، کوئی اچھی نیت بن پاتی ہے کہ اس کو رائے راست پر لانا ہے، اس کے ذریعے دین کا کام لینا ہے اور اپنا ذاتی مفاد کوئی نہیں، تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی گیا تو اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی کی اجازت بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ بھی پہنچا ہوا تھا، وہ بھی پہنچا ہوا تھا، کہ یہ پھر غیبت اور تہمت کے سلسلے اور بدگمانیوں کے سلسلے چلے، ہمیں تو پتہ نہیں نا کسی کی نیت. تو میں تو جو جاتا ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ تیرا ضمیر کیا بولتا ہے، تو غریب کے یہاں تیرا گلا بیٹھ جاتا ہے، غریب کے یہاں تو تھک جاتا ہے، غریب کے یہاں تجھے صبح ڈیوٹی کا ٹائم یاد رہتا ہے، مالدار کے سب کچھ کیوں یاد نہیں رہتا؟ یا کسی ارباب اقتدار میں سے کوئی بلائے، وزیر بلائے، کوئی افسر بڑا بلائے، تو کیوں یہ ساری تیرے اعذار ختم ہو جاتے ہیں، تیری مجبوریاں سب مطلب ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور تو حاضر ہو جاتا ہے، اور از ابتدا تا انتہا قدموں میں حاضر رہتا ہے، بلکہ جب تک لوگ نہیں چلے جاتے اس وقت تک اس کی خوشامد میں تو لگا رہتا ہے. واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ غریب کے اگر جانا بھی پڑا تو منہ مچکوڑ کر، بگاڑ کر آخر میں چلا گیا، اور جلدی جلدی اٹھ کر بھاگ گیا، دل نہیں لگا تیرا. تو یہ میں ہر فرد کو جو ایسا کرتا ہے، دیکھو میں کسی کو معاذ اللہ معین نہیں کر سکتا، میں تو آپ کو بھی منع کرتا ہوں کہ کسی کو معین نہ کریں، کہ پھر غیبتوں اور گناہوں کے دروازے کھلیں گے. خود جو اس طرح کرتا ہے کہ مالدار کے اڑتا ہوا پہنچتا ہے، غریبوں کے اس کا گلا بیٹھتا ہے، یا اس کو ڈیوٹی یاد آتی ہے صبح کی، تو وہ خود سوچے کہ یار میں ایسا کیوں کرتا ہوں، کہ مالدار کے جانے میں کون سا جذبہ ہے، غریب کے نہ جانے کے لیے کون سا جذبہ ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہمارا ضمیر زندہ اور ہماری درست رہنمائی کر دے، اللہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
امیر سنت نے جو آج ہمیں ایکٹر اور یہ جو شو بزنس جس کو ہم کہتے ہیں، فنون لطیفہ اس کو بھی کہتے ہیں، اس سے متعلق جن افراد کے بارے میں کہا، تو یہ سب میڈین کہلاتے ہیں، ان کا میڈیا سے، ٹی وی اور ان تمام چیزوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ، ان کے یہاں چینل وغیرہ کی ترکیبیں ہوتی ہیں. اس میں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، میری مجلس، ذمہ داران، ہر ایک اسلامی بھائی، ان کے گھروں میں مدنی چینل آن کروائیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے پہچان والے ہیں، جن سے بھی آپ کے تعلقات ہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، ان کے گھر میں کسی صورت مدنی چینل آن کروائیں، اور بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں کچھ بھی کر کے ریکویسٹ کر کے کچھ بھی کر کے ان کو مدنی مذاکرہ دکھوائیں, مدنی چینل دکھوائیں. اب دیکھیے تو صحیح, دیکھیے تو صحیح, دیکھیے تو صحیح کیا کہا جا رہا ہے. امید ہے کہ یہ چند مرتبہ اگر مدنی چینل دیکھ لیں گے, یہ مدنی پول سن لیں گے, انشاءاللہ تعالی ان کا دل چوٹ کھا جائے گا اور ان کا ذہن بن جائے گا. آپ کی تھوڑی سی کوشش کہ ان کے یہاں ٹی وی چلتے ہوں گے, یہ چینل دیکھتے ہوں گے, یہ ہیں ہی میڈیا کے لوگ, ان کو ان تمام چیزوں سے وابستہ رہنا ہی پڑتا ہوگا. آپ اگر کوشش کریں گے اور ان کو مدنی چینل دکھوا دیں گے, یہ جتنے بھی اس وقت ناظرین اسلامی بھائی اجتماع میں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں, سب اس معاملے میں غور کریں کہ کیسے یہ ممکن ہے, میں کیسے یہ کر سکتا ہوں. یہ چھوٹی خدمت نہیں ہوگی, دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کے دین کی, اور ایک شخص کی اصلاح کی کوشش کے لیے بہت اچھی آپ کی یہ کوشش کہلائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا, ایک خیر نصیب ہو گیا, اس کا ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب ملے گا. کسی کی مطلب کہ وہ رائے راست پر آ گیا, دل چوٹ کھا گیا, زندگی بھر دعائیں دیتا رہے گا, اس کی نسلیں دعائیں دیتی رہیں گی. ایک فائدہ نہیں ہے, فوائد کے انبار ہیں. آپ کوشش کریں, غور کریں. ابھی جب پاپا یہ فرمائے نا, آپ غور کیا کریں کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, میں کیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں, میں کیا اپنا رول پلے کر سکتا ہوں. یہ جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی ہیں, ہر کوئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, سب غور کریں کہ ہم کس طرح اس پیغام کو جو امیر سنت ہم بھی فرمایا, اور اس طرح دیگر جو ارشادات آپ کے محفوظات جو ملتے ہیں, مدنی پھول ملتے ہیں, مدنی چینل کے حصے میں, میں کس طرح ان کو یہاں لا سکتا ہوں, ان کو چینل دکھا سکتا ہوں, اجتماع میں لا سکتا ہوں, عاشقان رسول کی صحبت میں ان کو لا سکتا ہوں. اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمانے والا ہے, مددگار پیدا فرمانے والا ہے, جذبہ رہنمائی کرے گا. آپ نیت کریں, انشاءاللہ کوشش کریں گے. کون کون کوشش کرے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. بھجان, ابھی جیسے سوال ہوا تو اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ اگر کوئی شخص یعنی اسلامی بہنیں جس کا یا کوئی اسلامی بھائی ہے, اس کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے کسی وجہ سے, اب وہ اس کی قضا کرنی ہے, اس پر لازم ہے, تو وہ شعبان کی 15 تاریخ کو یا 27 رجب کو یا کسی اور دن جو ہے وہ نفلی روزہ رکھتا ہے, اس دن وہ قضا روزہ رکھے گا یا نفلی روزہ اسے رکھنا چاہیے؟ نیز اگر وہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے.
اگر کسی دن 15 شعبان ہو یا کوئی سا بھی دن ہو, نفل اور فرض روزے کی اکٹھی نیت کر لی, تب بھی فرض روزہ قرار پائے گا. اسی طرح اگر نماز میں بھی فرض نماز اور نفل نماز دونوں کا ایک ساتھ نیت کرے گا دونوں کی, تو وہ فرض ادا ہو جائیں گے اس کے. مثلاً زہر کے فرض پڑھ رہا ہے اور اس میں میرے نفل اور فرض دونوں کی نیت کی اس نے, تو یہ زہر کے 4 فرض اس کے ادا ہوں گے, نفل کی نیت لغو ہو جائے گی, فضول ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میرا نام محمد نسیم عطاری, میرا تعلق مرکز الاولیاء لاہور سے ہے. پیارے باپا جان کی خدمت میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ پیارے باپا جان, یہاں 30 دن کے اعتکاف میں جو اسلامی بھائی حاضر ہیں, پہلی صف میں اور دیگر صفوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی بھائی اذان سے پہلے ہی یا اذان کے بعد وہاں پر اپنی چادر وغیرہ رکھ کر چلے جاتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ جو اسلامی بھائی پہلے آ جاتے ہیں وہ چادر دے کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے.
اول تو دیکھو, مدنی مذاکرے کے بعد جیسے کہ عصر آ جاتی ہے, اور جس کو وضو وغیرہ زہر تا عصر باقی رہتا ہے اور اسی وضو سے نماز پڑھنا ہے, اس کو تو یہی چاہیے کہ وہ کالی پٹی جو ہے نا اس پہ بیٹھا رہے, پہلی صف کی کالی پٹی پر, یا بہرحال یہ کہ دوسری وجہ اس کو جگہ ملے, کالی پٹی پر بیٹھے تاکہ وہ صف بنانے میں آسانی ہو اور کسی کی ایزا کا سبب بھی نہ بنے. دوسرا یہ کہ جو پہلے سے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے کسی جگہ پر, اب وہ اس کے وضو کی حاجت ہو گئی, تو چادر رکھ کر وہ جا سکتا ہے، جبکہ چند منٹ میں وہ وضو کر کے آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسے کہ بس وہ چادر آپ کی جگہ بک ہو گئی اور جب جب آپ جی چاہتا ہے بس وہ میری ہر وقت چادر پڑی رہے اور یہاں میں نماز پڑھوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ مطلب ظہر کے بعد انتظار میں عصر کی نیت کیے ہوئے ہیں کہ عصر کی نماز میں نے پڑھنی ہے، چلو وضو نہیں بھی رہتا تب بھی نیت یہ کہ میں عصر کے انتظار میں بیٹھا ہوں، تو یہ تو اس کی ویسے ہی بہت فضیلت ہے. تو معتکف کو یہ بہت بڑی سعادت ملتی ہے کہ وہ پانچوں نمازوں کا انتظار کرتا رہے. تو ظہر تا عصر گویا یہ نماز میں ہے، کہ نماز کے انتظار میں جو کوئی ہے نا وہ بحکم حدیث گویا نماز میں ہے. یہ بڑے ثواب کا کام ہے، آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ میں ظہر کی نماز کا انتظار کر رہا ہوں بیٹھا ہوں. اب وہ مدنی مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ثواب در ثواب در ثواب ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں تو رکھ سکتے ہیں چادر، ورنہ نہیں رکھ سکتے ہاں، کہ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہاں کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناگوار فضا بنی ہوگی کہ وہ خامہ خامہ چادر رکھتے ہوں گے، ادھر ادھر ٹہلتے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ ملتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے. ایسوں کو چادر ایسے استعمال بھائی چادر رکھ کر نہ جائیں، ایسے پھر جہاں جگہ ملے وہیں نماز پڑھا کریں، ورنہ کوئی چادر ہٹا دے گا تو آپ کو غصہ آئے گا. اور جب صفیں ترتیب پائیں گے اور آؤ گے ہی نہیں تو چادر تو ان کو ہٹانی پڑے گی نا، صف تو قطع نہیں کی جائے گی نا. اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مستقل گدڑی اور چادر وہاں رکھ چھوڑی ہے، تو یہ تو مسجد کی جگہ گھیرنا ہوا، یہ تو ناجائز ہے مسجد کی جگہ گھیرنا، یہ تو گناہگار ہوں گے. توبہ بھی کریں اور اپنا قبضہ بالکل خالی کر دیں، اور جو خالی کرنے پر قادر ہے اس کے لیے ضروری کہ وہ خالی کروا دے، لیکن آپ لڑو گے. اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ کسی اپنے حلقہ نگران یا ذمہ دار کے ذریعے پیار محبت سے وہ جگہ خالی کروا، تو ضروری ہے. مسجد کی جگہ پر قبضہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے شرم، گھیرنا مطلب جگہ کو، وہ تو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ بیٹھا ہوا بیچارہ ہے ہی نماز کے لیے بیٹھا ہوا، اب اس کو پیشاب لگ گیا کرے کیا، شدید حاجت میں نماز پیشاب زور کا آیا ہوا ہے، نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، واجب ہے کہ جا کر فراغت حاصل کرے اور وضو کر کے آئے. تو وہ بیچارہ حکم شریعت پر عمل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے نا، تو اتنی دیر کے لیے وہ کتنی دیر میں آئے گا، پانچ منٹ، دس منٹ، سات منٹ، وہ آ جائے گا تو اتنی دیر تک تو رعایت ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی قبضہ گروپ ہے قبضہ ختم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا میں سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. پاپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی کاموں کے لیے گھر سے باہر دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، آنے جانے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے، اس وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور انفرادی عبادت میں کمی محسوس ہوتی ہے. براہ کرم انفرادی عبادت میں جذبہ اور اضافی کے مدنی پھول عطا فرما دیں.
آخر اتنا کتنا دور آپ جاتے ہوں گے کہ جس سے تھکاوٹ ہو؟ اور نوجوان کو اگر اس طرح تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس کو کچھ ٹیسٹ کرانے چاہیے، شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں آپ، لپڈ پروفائل یہ لکھ لیں، اس کا ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ جلدی جلدی تھکن لگنا یہ شوگر کی علامات میں سے، اور سانس پھول جانا، تھوڑا چلا سانس پھول گیا اور ایک دم، تو اس میں بعض اوقات یہ کہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کوئی وین خون کے بند تو نہیں دل کی طرف جو جا رہی ہے، یہ ایک امکانات، یہ بھی علامات میں سے مانی جاتی ہے، تو ڈاکٹر سے مشورہ اس میں اچھا ہوتا ہے. ورنہ بھی کہ ایک میل دو میل اگر اسکوٹر پر گیا اور بس میں سفر کیا، تو نوجوانوں کو اتنی تھکن لگنی نہیں چاہیے. ہم جیسا کوئی تھک جائے نا بوڑھا آدمی تو چلو اس کا سبب بڑھاپا ہوتا ہے، لیکن خیر. اب یہ کہ آپ اپنی تھکن کا علاج کریں، اور سوتے وقت اپنے اوپر یہ نافذ کر دیں کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ پڑھنے کا سب آپ بالکل اپنے میں نافذ کر دیں. یہ حدیث شریف میں تھکن کا یہ روحانی نسخہ ہے، تھکن دور کرنے کا. جو محنت مشقت جتنی بھی کرتا ہے، یہ بھی مشقت ہے، بھاگ دوڑ کرنا، انفرادی کوششوں کے لیے بیانات کرنا، مدنی مذاکرے میں ساری ساری کئی کئی گھنٹے تک بیٹھا رہنا، آپ بھی بیٹھے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو تھکن تو ہوتی ہوگی. تو جب سونے لگیں تو الحمدللہ آپ یہ پڑھیں گے، آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں تو مجھے بولنا، حدیث شریف میں بالکل تھکن انشاءاللہ آپ فریش ہو جائیں گے، تھکن آپ کی بہت کم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ میرے مبلغ اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی اس کو بھی عمل کریں، اور جو میں نے ٹیسٹ بتایا شوگر اور لپڈ پروفائل، یہ بھی ضرور کروا لیں. احتیاطاً سبھی کو کروانا چاہیے کہ بعض اوقات امراض چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت دیر میں ظاہر ہوتے ہیں. جیسے ہمارے مفتی محمد امین عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، جو کہ ہمارے نگران شورا کے بھی استاد ہیں، عمر میں بھلے زیادہ بڑے نہیں تھے، جوان تھے، لیکن استاد تھے ان کے. ان کے پاس انہوں نے درس نظامی کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں، نگران شورا نے بھی، میرے بیٹے حاجی عبید رضا نے بھی ان کے پاس پڑھا تھا. یہ بہت اچھے اسلام آئے تھے مفتی محمد امین عطاری. ان کو بیچاروں کو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا تکلیف ہے، یعنی کہ ان کو وہ بخار چڑھ گیا، پیاس بہت لگ رہی تھی. اب انہوں نے آب زمزم میں وہ شربت کے جو بوتلیں آتی ہیں، تیار بوتلیں شربت ہوں گی، تو وہ ڈال ڈال کے بیچاروں نے گول گول کے پینا شروع، پیاس جاتی نہیں تھی، پی 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 کر پھر یہ بعد میں وہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے تو ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، تو ڈاکٹروں نے آئی سی یو میں ڈال دیا ان کو، اور ان کا جب ٹیسٹ کیا تو شوگر 600 یا 800 سے بھی اوپر ہو گیا تھا، تو وہ بے ہوش ہی رہے اور ان کا انتقال ہو گیا، شوگر اتنا ان کا ہائی ہو گیا تھا. اوپر سے وہ میٹھا شربت پی رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا نا، پیاس بہت لگ رہی تھی. تو بہت پیاس لگنا یہ بھی شوگر کی علامت، بار بار پیشاب آنا، اور پیشاب اتنا زور کا آنا جیسے نیند میں، تو ایسا زور کا پیشاب آنا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کے جگا دیا، بہت زور کا پیشاب. اور پھر پیشاب کا زیادہ مقدار میں آنا بہت، یعنی پیشاب بھی بار بار آئے اور زیادہ زیادہ مقدار میں آئے، پیاس منہ سوکھتا ہو اتنی پیاسے لگیں، اور پاؤں میں وغیرہ میں درد ہو اور جی چاہے کہ کوئی دبائے، یہ شوگر کی علامات ہیں. زخم ہو جائے معمولی سا تو وہ جلدی بھرے گا نہیں، شوگر کے مریض کو زخم اس کا دیر تک وہ تازہ رہے گا، یہ بھی ایک علامت ہے شوگر کی. پیشاب پر چونٹیاں اکٹھی ہو جائیں، مگر ڈبلیو سی میں تو ذرا دشوار ہوتا ہے، دوسرے پیشاب کرتے ہیں دھل جاتا ہے، یا خود ہی پانی سے دھوتا ہے، تو اگر جیسے کہ گاؤں میں کہیں زمین پر کیا تو اس پہ چونٹیاں اکٹھی ہوں گی، اس کی ذیابیطس ہے نا، میٹھی پیشاب جس کو بولتے ہیں ڈائبٹکس، یہ علامات ہیں. تو ایسے موقع پر فوراً ڈاکٹروں سے رجوع کرنا چاہیے، یا چلو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نہیں جانا بات کی بات ہے، پہلے فوراً لیبورٹری میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیبورٹری چلا جائے اور اس کا ٹیسٹ کروا لے. یہ دو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک تو خالی پیٹ میں ہوتا ہے، ایک بھرے پیٹ میں ہوتا ہے. خالی پیٹ میں ٹیسٹ کروا لے، غالباً 12 گھنٹے اس کو بھوکا رہنا پڑے گا کم از کم، تو ٹیسٹ کروا لے. پھر کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ پھر ٹیسٹ کروا لے. خالی پیٹ میں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کو بولتے ہیں بھولیا میں
فاسٹنگ،
اور وہ بھرے پیٹ کا
رینڈم.
فاسٹنگ اور رینڈم دونوں ٹیسٹ وہ شوگر والا کروا لے. جس کو یہ علامات اگر محسوس کرتا ہے تو اس میں نارمل رینج لکھی ہوتی ہے رزلٹ میں، جو رپورٹ آتا ہے نا میں لکھی ہوتی ہے، تو اگر خود سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی تجربہ کار آدمی کو یا ڈاکٹر کو یا کمپاؤنڈر کو یا خود اسی کو پوچھ لے لیبورٹرین کو کہ کتنا زیادہ ہے، وہ بولے گا نارمل ہے، بعض نارمل ہوتا ہے لیکن ہائرلی نارمل ہوتا ہے، وہ بارڈر پہ ہوتا ہے تو اس میں بھی پھر وہ احتیاط، تو یہ پوچھے کتنا ہائرلی ہے یا وہ ہائرلی کے نیچے کیا ہوگا، لوور لوور لوورلی، ہائرلی نارمل ہے یا لوورلی، تو وہ بتائے گا آپ، یا بیچو بیچ ہے، اصل نارمل تو شاید بیچو بیچ کو ہی بولیں گے، تو یہ پھر اس کے حساب سے وہ اپنی، اگر شوگر بڑی نہ ہو ہائرلی نارمل ہو جب بھی دوا نہیں لینی چاہیے اور پرہیزی سے اس کو توڑنا چاہیے، بلکہ تھوڑی بہت اونچی ہو گئی تب بھی اس کو پرہیزی سے توڑے، اب بہت زیادہ اونچی ہو گئی تو پھر اس کے لیے میڈیسن لینی چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے، اپنی کاریگری سے نہیں، کسی عام آدمی کے مشورے پر بھی نہیں، اونلی طبیب ڈاکٹر کا علاج کرے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ابھی میں نے مفتی امین صاحب ہمارے بہت بچپن سے وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ چھوٹے جب تھے داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، یعنی دعوت اسلامی بھی نہیں بنی تھی اس وقت، اس وقت سے تھے یہ، مگر اتنے وہ پیش نہیں تھے، یعنی مبلغ کے طور پر وہ اتنا نہیں تھے، اس لیے آپ لوگ جانتے نہیں ہوں گے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، چند سال ہی ہوئے ان کے وصال کو، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد ابو بکر رضا اتاری کشمیر کے شہر باغ سے بات کر رہا ہوں. میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آج کل لاٹریاں انعامیاں ہیں ان میں سے پیسے گھڑی گاڑی وغیرہ نکل رہی ہیں، کیا یہ جوا تو نہیں؟ اور باپا جان آپ یہ دعا فرمائیے کہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے.
اس میں کچھ جاتا ہے کہ نہیں؟ جاتا نہیں، یہ کچھ چیزیں لیتے ہیں اس میں کچھ نکلتا ہے، وہ میرا خیال یہ تو اس میں جاتا نہیں، یہ جوا نہیں ہے، کیونکہ اپنے پیسے تو وہیں سلامت ہیں، اپنا نقصان اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کہ یہ پیکٹ لیا، اب آپ کے نصیب اس میں کوئی چیز نکل آئی یا کوئی چٹھی نکل آئی، وہ دکھا کر آپ نے کوئی چیز لے لی، یہ لوٹری نہیں کہلاتی، یہ انعام کہلاتا ہے، اس کو لوٹری نہیں بولتے انعام بولتے، کوئی چیز چٹھی وغیرہ نکلتی ہے وہ دکھا کر وہ چیز لے لو، یہ تو بہت عام ہے سپر مارکیٹوں میں، باہر ملکوں میں تو بہت ہی ہے، بڑی بڑی کاریں انعام میں دے دیتے ہیں، تو اس معنی کیا لوگ زیادہ خریداری کرتے ہیں، اتنی رقم کی خریداری کرو گے تو تم کو ٹوکن ملے گا، پھر وہ ان کو جمع کرتے ہیں اور خوب یہ تشہیر کا ایک صورت ہے، پھر وہ کار تو مطلب اے سی تو فریج اور اس طرح کی چیزیں یہ لوگ دیتے ہیں، اس میں کچھ اپنا جاتا نہیں ہے.
اس میں اسلام میں بتا رہے بابا دو طرح کی ہیں، ایک وہ بھی ہے جس میں پرچیاں نکالتے جیسے پیسے دیے پرچی نکالی، اب پرچی نمبر لکھے ہوتے ہیں، تین نمبر نکلا تو تین نمبر کا یہ انعام ملے گا، چھ نمبر نکلا تو یہ انعام ملے گا، کچھ بھی نہیں نکلا تو کچھ بھی نہیں ملے گا،
پیسے گئے، یہ جوا ہے.
ہاں
یہ جوا ہے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے،
یہ بتا رہے ہیں اسلام بھائی بھی.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان محمد انیس اتاری ہانگ کانگ. الحمدللہ ہانگ کانگ میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام مختلف شعبہ جات میں ترقی کر رہا ہے، اور اس سال دعوت اسلامی کے 10 وفاظ کرام نماز تراویح کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. دعا ہے آپ کی عطا کردہ سوچ کے مطابق مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے. بابا جان آپ نے پچھلے دنوں پان اور سگریٹ پر شیر حاصل کلام فرما کر بے شمار مدنی پول عطا فرمائے، مگر فار ایسٹ میں کے ممالک کے اندر ایک بڑا مسئلہ مسواک ترک مسواک کا ہے، مسواک کے بارے میں طریقہ سنت اور آداب اور اس کے فضائل اگر بیان ہو جائیں، اور یہاں پر پان کی بجائے چیگم کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں کنفرم ہے کہ چیگم کے اندر اینیمل جیلیٹین کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے، بابا جان اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔
مسواک یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور ترک مسواک کے غیر ملک میں ہی کیا، غیر ملکوں میں تو خیر ملتی بھی نہیں ہوگی مسواک، اپنے اسلامی ملک سے منگوانی پڑتی ہوگی، ملتی ہوگی تو کہیں شاذ ملتی ہو۔ ترک مسواک کی یہاں بھی پاکستان میں بھی کثرت ہے، صرف وہی مسواک کرتے ہیں عموماً کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، لیکن مدنی ماحول والے بھی، مدنی حلیے والے تو رکھتے ہوں گے مسواک اپنے پاس، اکثریت مسواک استعمال نہیں کرتی، جیسے یہاں بیٹھے ہوئے نا یہ بھی سب نہیں کرتے ہوں گے مسواک استعمال یا کرتے ہیں، اعتکاف میں کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے ماشاءاللہ، جب مسواک کی زیارت بھی کروا رہی ہیں تو مدنی ماحول کی برکت سے مسواکیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ورنہ عموماً جو ہے نا مسواک عام نمازی نہیں کرتے، مسواک کرنا بھی نہیں آتی بیچاروں کو، مسواک کرنا تو خیر ویسے بھی ہر مسواک کرنے والوں کو نہیں آتا، تو مسواک سنت ہے، اور ہاں بھائی مسواک میری تو مسواک وضو خانے پر، میں تو ادھر ادھر تو جانا نہیں ہوتا، مسواک کو اس طرح پکڑیں گے، تین انگلیاں اس کی اور منہ کی پاکیزگی ہے، یہاں تک کہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ مسواک کے عادی کا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ برے خاتمے سے بچے گا، اور اس میں بہت ساری مطلب ہے کہ وہ اجزاء ہیں کہ جس سے جراثیم منہ کے مرتے ہیں، منہ کی صفائی ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، منہ کی بدبو دور ہوتی ہے منہ کی، مگر مسواک رسم مسواک ادا کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، مسواک کرنے سے فائدہ ہوتا، یہ عموماً آتا نہیں ہم لوگوں کو مسواک کرنا، اول تو اس کا طریقہ پکڑنے کا یہ ہے کہ چھوٹی انگلی نیچے، انگوٹھا بھی ادھر اوپر اس طرح، اور تین انگلیاں ادھر اوپر اس طرح، اس کنڈیشن میں مسواک کو پکڑنا ہے، اگر یوں کریں گے نا تو اس میں پھر پائلس ہونے کا خطرہ ہے بواسیر، تو مسواک اس طرح پکڑیں چھوٹی انگلی نیچے ہو، انگوٹھا اوپر سرے پر ہو اس کے، اور تین انگلیاں اوپر ہوں، دھو لے اس کو، اور دھو کر پہلے سیدھی طرف کے دانت اس سے مانجھے، پھر الٹی طرف کے، پھر نیچے سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، اور مسواک دھو لیں، پھر اسی طرح پہلے سیدھی طرف، پھر الٹی طرف، پھر نیچے سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، اسی طرح تین مرتبہ مسواک ہر بار دھونا ہے، اور جب مسواک سے فارغ ہو جائیں تو اس کو کھڑی رکھیں، لٹا کر رکھنے سے پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے، ایک ہی طرف ریشہ ہو، دو طرف ریشے نہ ہوں، یہ بھی منع ہے، جب یعنی کہ ایک طب کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ اس کے ریشے کاٹتے رہیں، کیونکہ ہمارے ریشے بالکل وہ اس کی ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، بس وہ لگے رہتے ہیں ہم لوگ، تو پھر وہ جب ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس کے جو مفید اثرات تھے وہ دھل کر نکل گئے، واللہ اعلم۔ اور اس کی موٹائی جو ہے نا وہ چنگلیا کے برابر ہو، چھوٹی انگلی،
خنصر، لٹل فنگر، بیبی فنگر. تو مسواک لائک بیبی فنگر فیٹ. تھک تھک آف مسواک، تھکنیس آف مسواک بیبی فنگر از رائٹ، فیٹ تھکنیس نو رائٹ نو گڈ. گناہ نہیں ہے لیکن وہ بہتر نہیں ہے کہ چھوٹی انگلی سے زیادہ موٹی ہو. سب اسلامی بھائی عادت ڈالیں مسواک کی، اعتکاف میں بھی کریں، اعتکاف کے باہر بھی کریں، گھر میں بھی کریں. بعض لوگ گھر میں تو رکھتے ہیں لیکن جب وہ باہر ہوتے تو نہیں رکھتے کہ یار سنبھالے کہاں سے، تو پھر وہ نہیں کرتے مسواک. تو ادھر اپنے مسواک کی جیب بناتے ہیں نا، مسواک کی جیب بناتے ہیں اور اس میں اپنے مسواک سجاتے ہیں. یہ اپنے مدنی حلیے کا حصہ ہے نا، یہ بھی مسواک بھی. یہاں رکھنے کے کئی فوائد ہیں نا، ایک تو یہ کہ وہ کام آتی رہے گی، دوسرا یہ کہ یہ مسواک یہاں الٹے جیب میں اس لیے رکھی کہ وہ دل بھی یہاں ہے، دل سے سینے سے لگی رہے گی. آقا کی سنت پر عمل کرنے کا یہ آلہ ہے، آلہ ادائے سنت ہے. تو کوشش فرمائے کہ جیب بھی ہو، مدنی سوٹ بھی ہو اور اس میں یہ آپ کی مسواک بھی لگی ہوئی ہو، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، یہ آپ کا تمغہ ہے. ہاں نعوذ باللہ ریاکاری کے لیے لگائے گا تو گناہگار ہوگا. کوئی لگایا تو اس کو ریاکار تو کہنا یہ تو ظلم ہے، ظاہر ہے اس کے دل پر حکم لگانا ہے، کہنے والا گناہگار ہوگا. جزاک اللہ خیرا. اب دوسرا وہ اینیمل فیٹ، جیلیٹن، اینیمل جیلیٹن ڈالتے ہیں، یہ پوچھا فرمایا انہوں نے. تو یہ یہاں بھی اس طرح کے چاکلیٹ اور چیزیں بتایا جاتا ہے کہ آتی ہیں، کہ ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور خنزیر کی چربی ہوتی ہے. خدا بہتر جانے کیا کیا ہوتا ہے بولتے ہیں، بعض ڈرنکس میں بھی بتاتے ہیں کہ ہوتی ہیں. اس کا شرعی مسئلہ جو ہے نا، تقویٰ تو یہ کہ یہ استعمال نہ کی جائیں ایسی چیزیں، مگر فتویٰ اس پر ہے انہیں علماء جو فرماتے ہیں وہ، کہ جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو حرام نہیں کہیں گے. اچھا اب مثال کے طور پر ایک چنگم کی ڈبیا ہے، اس چنگم اس چنگم کی ڈبی کے بارے میں یہ تحقیق ہو گئی، ثابت ہو گیا، لیبورٹری ٹیسٹ آپ نے کر لیا، بلکہ ایک چنگم ڈالا آپ نے لیبورٹری کے لیے مشین میں اور اس میں واقعی وہ اینیمل جیلیٹن، وہ بھی حرام جانور کی جیلیٹن جو ہے وہ ثابت ہو گئی، تو اب یہ اس ایک چنگم کو حرام کہیں گے؟ سارے چنگم حرام نہیں ہو جائیں گے، نہ اس کمپنی کے سارے چنگم حرام ہو جائیں گے، بلکہ اس ڈبیا کے سارے چنگم کو بھی حرام کہنا مشکل ہے، کیونکہ اسی کا ٹیسٹ کیا نا، تو یہ حرام ہے. تو یہ اس میں رعایت ہے اور عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہو کہ کسی کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے بول دیتا ہو کہ اس میں یوں ہے اور یوں ہے، تاکہ وہ کمپنی فیل ہو جائے، یہ یعنی امکانات ہوتے ہیں اس میں. تو یقینی طور پر کسی چیز کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے. بعض لوگ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں کہ یہ ڈرنک حرام ہے، وہ ڈرنک حرام ہے، تو اس طرح صرف سنی سنائی بات پر حرام نہیں کہتے. اور بے شک اگر کسی عالم نے بھی آرٹیکل لکھا ہو تو اس کو بھی اس پر غور کر لینا چاہیے کہ تحقیق کا حق پورا نہیں ہوتا اس طرح کہ صرف ایک آئٹم کو دیکھ کر اس کمپنی کے ہمیشہ کے لیے ساری مصنوعات کو ناپاک قرار دے دیا جائے. اس پر کسی محتاط مفتی کا فتویٰ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اس کمپنی کی ساری اس ویرائٹی کو حرام کہہ دیا ہو اور ناپاک کہہ دیا ہو.
حضور باہر جو یہ سویٹس اور چاکلیٹس وغیرہ بنتی ہیں ان کے اجزاء لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں جیلیٹین کا استعمال وہ لکھ دیتے ہیں، مطلب
جیلیٹن کا ایسا لگے
اور اس پہ اکثر پہ حلال کا فتویٰ بھی حاصل کرتے ہیں, اس پہ حلال کی مہر بھی ہوتی ہے.
جی ہاں میں عرض کرتا ہوں, جیلیٹن دراصل وہ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ہڈیاں ابال کر اس سے حاصل کی جاتی ہے. اگر ذبیحہ حلال جانور کے ذبیحہ یعنی کہ ذبح شرعی کے ساتھ مطلب اپنے ملک میں ہمارے یہاں, تو وہ اگر حلال ہڈیوں سے جیلیٹن نکالی تو اس میں کیا کلام ہے, اس کو کھا سکتے ہیں. اور ایک جیلیٹن کی صورت تو چاول سے حاصل کردہ بھی ہوتی ہے, چاول سے بھی حاصل کی جاتی ہے. تو اب اس میں کون سی جیلیٹن ہے, اگر اس پہ یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ سور کی ہڈیوں کی جیلیٹن ہے تب کیا حکم ہوگا یہ دیکھیں گے آپ. اور اگر اس میں مطلقاً جیلیٹن لکھا ہے, اس میں جیلیٹن ہے تو اب کیا حکم ہوگا. ہمارے یہاں جو یہ جام جیلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں بھی جیلیٹن ڈلتی ہے, یہ بھی سنی سنائی باتیں کرتا ہوں میں, بھی کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتا میں کہ جیسے وہ کسٹرڈ بناتے ہیں اس پہ نہیں وہ لال و گلابی خوبصورت کانچ کی طرح ٹرانسپیرنٹ وہ کچھ سیال ڈالتے ہیں بھی جم جاتی ہے ایک چیز, اس کا بھی بتاتے ہیں اس میں جیلیٹن ہے. تو اب اگر پاکستانی بناوٹ ہے تو خما کا کیا اس میں مطلب وسوسے پالنے دے کہ یہ مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں ہیں اور یہاں کہاں خنزیر ہمارے اتنا بکثرت کھایا جاتا ہے. اگر کوئی کھاتا بھی ہو تو ہم نے کب دیکھا کسی کو کھاتے ہوئے خنزیر, اتنا یہاں ناپید ٹائپ کا ہے خنزیر. تو کوئی غیر مسلم اگر خاندان کھاتا ہے تو اس کی اتنی ہڈیاں کہاں ہوگی کہ یہ کارخانہ انہیں ہڈیوں کو لا کر یا مرے ہوئے جانور تلاش کر کے ہی آپ کو مطلب اس کا جیلیٹن روبرو خما کا کھلائے گا. تو اس لیے وہ کسی چیز کو ناپاک کہنے کے لیے وہ 100% دلیل چاہیے. یہ جو علماء محتاطین ہیں نا, میں ان کے جذبات اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, میری اپنی نہ میں محقق اثر ہوں نہ محقق فجر ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو ان علماء سے سیکھ سیکھ کر آپ کو مطلب یہ کہ تھوڑا مطلب بولتا زیادہ ہوں میں, تو آسان الفاظ بول کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میری اپنی کوئی تحقیق اس میں نہیں ہے, نہ لیبورٹری ٹیسٹ کیا ہے, نہ مجھے ٹیسٹ کرنا آتا ہے, نہ میں نے کبھی جیلیٹن کا کوئی کارخانہ دیکھا کہ اس سے نکالتے کس طرح. میں ایک مطالعہ ہے, سنا ہوا ہے علماء سے, اور یہ سب آپ کو میں پیش کرتا رہتا ہوں. اعلی حضرت کا فیضان ہے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.